ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبي سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعد। ये तिर्मिज़ी शरीफ की एक रिवायत है, हदीस है, जो आपके सामने पढ़ी गई, जिसको नकल करने वाले सहाबी हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं, जिनका नाम है साद और उनके वालिद बुजुर्गवार का नाम है मालिक इब्ने सिनान रदियल्लाहु ताला अन्हो। ग़ज़वा उहुद में ये हज़रत मालिक इब्ने सिनान शहीद हुए हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़ख़म लगा, आपके दोनों रुखसार से खून निकलने लगा। इस मंज़र को देखकर वो बेचैन हो गए, जल्दी से दौड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक से निकलने वाले खून को उन्होंने अपने ज़बान से साफ किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खून जो आपने साफ किया आपके मुंह में है, उसको उगल दो, निकाल दो बाहर। उन्होंने कहा मैं नहीं निकालूंगा, चुनांचे वो उसको निगल गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खालत दमहु दमी ला तमस्सुहु नार, जिसके खून के साथ मेरा खून मिल गया, जहन्नम की आग उसको नहीं छू सकती। उसी जंग में, उसी ग़ज़वे उहुद के मौके पर ये हज़रत मालिक इब्ने सिनान रदियल्लाहु ताला अन्हो शहीद हो गए। उस वक्त हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हो की उम्र 13 साल की थी। शाम को जब जंग ख़त्म हुई, हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि हम लोग बच्चे भी उधर जहाँ मुसलमानों की जंग हुई थी ओहद पहाड़ के पास, उसकी तरफ चले। तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को घोड़े पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा की तरफ आते हुए देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो ज़ख़म लगे थे जंग ख़त्म होने के बाद, उन ज़ख़मों को हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने हाथों से धोया था। बुखारी शरीफ में रिवायत है, हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो अपनी ढाल के अंदर पानी लाते थे और वो पानी उस ज़ख्मों पर डालते थे, हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा धोती थी। लेकिन देखा कि पानी से धोने के नतीजे में ज़ख्मों से खून और निकल रहा है, तो हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने चटाई का एक टुकड़ा था उसको जला करके उसकी राख उन ज़ख्मों के अंदर भर दी। राख की खासियत है کہ وہ خون بند کر دیتی ہے. چنانچہ وہ خون بہنا بند ہو گیا اور اسی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخسار کے اوپر سیاہ دھبے جیسے درہم ہوتا ہے سکہ ایسے ہو گئے اور پیشانی پر بھی. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب آگے بڑھا ادھر احد کی طرف تو راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے کے اوپر سوار تھے. میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں رخسار کے اوپر سیاہ نشان ہے سکے کی طرح دونوں طرف, یہ وہ اسی کا تھا. اور جب میں قریب پہنچا حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو بوسا دیا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے اوپر تھے, یہ نیچے تھے, یہ بچے تھے, 13 سال کی عمر تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر پوچھا, سعد, یعنی سعد ہو؟ انہوں نے کہا نام بے ابی, کہ میں میرے ابا آپ پر قربان, میں سعد ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اجرک اللہ فی ابی کا, اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کے معاملے میں تم کو اجر اور ثواب عطا فرمائے, کیونکہ وہ شہید ہو گئے تھے. یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار چھوٹے صحابہ میں ہوتا ہے, چونکہ اس وقت جیسا کہ ابھی میں نے بتلایا غزوہ احد کے موقع پر 13 سال کی عمر تھی. آپ نے حکایت صحابہ کے اندر سنا ہوگا کہ غزوہ احد کے موقع پر بہت سے نوجوان صحابہ جو کم عمر تھے انہوں نے غزوے میں شرکت کی اجازت چاہی, لیکن چونکہ ان کی عمر 15 سال کی نہیں تھی. اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہی لوگوں کو جنگ کے اندر شرکت کی اجازت دیتے تھے جو 15 سال پورے کر چکے ہوں. تو جو بہت سے صحابہ جو نو عمر تھے جن کی عمر 15 سال نہیں تھی, انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر جنگ میں شریک ہونے کی اجازت چاہی. حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں, حضرت براء ابن عازب ہیں, حضرت ابو سعید خدری ہیں, اور بھی ہیں, حضرت رافع ابن خدیج ہیں. تو انہوں نے اجازت چاہی, لیکن ان کی عمر 15 سال نہ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی. تو چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے بڑے اہتمام سے علم حاصل کیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ علم کے سلسلے میں لوگ ان کی طرف رجوع کرنے لگے, وہاں ان سے مسائل دریافت کرتے تھے. حضرات محدثین کے یہاں وہ صحابہ جن سے 1000 سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں منقول ہیں ان کو مکثرین کہا جاتا ہے. ایسے کل 7 صحابہ ہیں جن میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہے. یہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, یعنی نقل کرنے والے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اکل طیبا, جس آدمی نے پاکیزہ اور حلال غذا کھائی, حلال کمائی کے ذریعے سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے اور اس مال سے جو غذا خریدی جائے وہ کہلاتی ہے پاکیزہ اور حلال غذا. کیونکہ آج کل لفظ حلال یہاں ان ملکوں کے اندر وہ ایک دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اس لیے مجھے وضاحت کرنی پڑی. تو جس نے پاکیزہ اور حلال غذا کھائی, یعنی حلال کمائی کے ذریعے سے حاصل کی ہوئی, وہ عمل فی سنتی, اور سنت کے مطابق عمل کیا, وہ امین الناس بوائقہ, اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں سے معمون رہے, یعنی کسی کو کوئی خطرہ نہیں, کو ہر ایک کو اطمینان ہے کہ اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, دخل الجنہ, ایسا آدمی جنتی ہے. یہ گویا تین باتوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی. یہ سن کر مجلس کے اندر ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان ھذا الیوم فی الناس لکثیر, یہ باتیں آج کل لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں, یعنی آج کل ایسے لوگ بہت ہیں. ظاہر ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے زمانے میں ایسے لوگ زیادہ نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا سیکون فی قرون بعدی, بعد کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. یہ تو حدیث کا ترجمہ تھا جو میں نے کیا. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا بہت آسان نسخہ شارٹ فارمولا بتایا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ آدمی حلال غذا کا اہتمام کرے, دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے, سنت کا اتباع, اور تیسرا اپنی تکلیفوں سے لوگوں کو بچائے رکھے. آج کی اس مجلس میں دوسرا جو موضوع ہے اس میں اتباع سنت, وعمل فی سنت, سنت کے مطابق عمل کیا. اس سلسلے میں دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا ایک نمونہ ملے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر ایک بہترین نمونہ موجود ہے. گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر دنیا میں بھیج کر انسانوں کو گویا ایک نمونہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کیسی زندگی چاہتے ہیں. کہا ہمارا رسول جس طرح زندگی گزارے اس طرح تمہیں اپنی زندگیوں کو بنانا ہے. تمہارے سامنے ایک سیمپل ہے, ایک نمونہ ہے, جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عقائد میں, اعمال میں, عبادات کے اندر, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاق میں, ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نمونہ اگر ہے, یہ اسی لیے حضور کو بھیجا ہے. دیکھو اگر آپ نے, آپ کا کوئی کپڑا ہے, کرتا ہے, آپ نے نیا ایک کپڑا خریدا دکان سے اور آپ درزی کے پاس جا کر کے وہ اپنا پرانا جو پہن رہے ہیں وہ کرتا دے کر کے کہیں کہ دیکھو یہ کپڑا جو ہے نا اس کا اسی طرح کا آپ کو ہو بہو بنانا ہے, وہ درزی کہتا ہے آپ کو کہ بنا تو دوں گا لیکن آپ کے پاس سے $50 لوں گا, آپ کہیں $60 دوں گا, لیکن اس میں ذرا بھی فرق آنا نہیں چاہیے. اب اس نے بنایا, ذرا سی مسٹیک ہو گئی تو اب کیا ہوگا؟ آپ $60 تو کیا دیں گے, وہ نیا کپڑا جو تھا نا اس کی قیمت بھی اس سے وصول کریں گے. بھائی میں نے آپ کو جو سیمپل دیا تھا نا آپ نے اس کے مطابق بنایا نہیں. ہم ذرا سے پھیر پھار کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سی زندگی مطلوب ہے, اللہ کیسی زندگی چاہتے ہیں, اس کا ایک نمونہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ نے بھیجا, بتلایا. اب ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنانا ہے. ایک صحابی ہیں عبید ابن خالد محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شمائل ترمذی کے اندر یہ قصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا اور ان کی جو لنگی تھی جس کو وہ پہنے ہوئے تھے وہ ٹخنوں سے نیچی تھی, زمین سے گسٹ رہی تھی. کہا میں نے آواز سنی پیچھے سے, کوئی کہہ رہا ہے ارفع ازارک فینو انقا وابقا، تم اپنی لنگی کو ذرا اونچا کر دو، اس میں تمہاری لنگی بالکل پاک صاف بھی رہے گی، انقا، اس لیے کہ اگر آپ گھسٹتی ہوئی رکھیں گے دھول لگے گی، کیچڑ لگے گا، جو کچھ بھی خرابیاں وہاں راستے میں پڑی وہ سب لگے گا، گندی ہو جائے گی۔ وابقا، اور گھسٹنے کی وجہ سے دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ وہ پھٹ جائے گی جلدی سے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اپنی لنگی کو اونچا رکھو کہ اس میں تمہاری لنگی کی صفائی بھی ہے اور وہ دیر تک باقی بھی رہے گی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر جان نچھاور کرتے تھے۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لنگی اونچا کرنے کے لیے جو فرمایا اس کی وجہ بتلائی خود حضور نے، فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى، کہ اس میں تمہاری لنگی بھی صاف رہے گی اور جو ہے دیر تک محفوظ بھی رہے گی، پھٹے گی بھی نہیں۔ اس انقا وابقا والے الفاظ سے ان صحابی کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری لنگی کی حفاظت کے خاطر یہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہا بردت ملحا، یہ تو ایک معمولی چدریا ہے چتکبری، لا کالے اور سفید پٹے والی معمولی چدریا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پھٹ بھی گئی، میلی بھی ہو گئی تو کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو وہ غلط فہم ہوئی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اما لک فی اسوۃن، کیا تمہارے لیے میری ذات کے اندر نمونہ موجود نہیں؟ کہا جب حضور نے یہ فرمایا تو یہ حضرت عبید ابن خالد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کو دیکھا کہ وہ آدھی پنڈلی تک تھی، میں نے فوراً اپنی لنگی کو اسی طرح بنا دی۔ یہ میں نے اس لیے روایت ذکر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کو جو نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ہر چیز میں، خالی فرائض اور واجبات میں نہیں بلکہ ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنانا ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی 1500 کی ایک جماعت کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، مکہ مکرمہ بھی فتح نہیں ہوا تھا، مکہ مکرمہ کے اوپر قریش کا قبضہ تھا، ان کو جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں، معلوم تھا، لیکن انہوں نے یوں سوچا کہ اگر، حالانکہ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ کوئی اگر حیا عمرے کے لیے آ رہا ہے، کوئی بھی ہو، دشمن بھی ہو، تو اس کو روکا جا سکتا نہیں ہے، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ حضور کے لیے راستہ چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم ان کو آنے دیں گے تو ساری دنیا میں جو ہے ہماری ناک کٹ جائے گی، دیکھو وہاں جا کر کے عمرہ کر کے آئے، تو انہوں نے طے کر لیا کہ ان کو جانے نہیں دینا ہے۔ بہرحال واقعہ بہت لمبا ہے، بخاری شریف کے اندر بھی بہت تفصیل سے موجود ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام حدیبیہ میں، جو مکہ مکرمہ سے باہر ایک بڑا میدان تھا، وہاں ایک کنواں تھا اور اس کی وجہ سے پورے میدان کا نام یہ تھا، اس میدان کا کچھ حصہ حرم میں تھا، کچھ حصہ حرم کے باہر، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا صحابہ کے ساتھ، اور وہاں مکہ مکرمہ کے جو سردار تھے قریش کے، ان کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام لے کر کے بھیجا۔ اس سے پہلے ایک اور آدمی کو حضور بھیج چکے تھے، لیکن اس آدمی کے ساتھ قریش کے لوگوں نے ایسی بدتمیزی کی کہ اس کا اونٹ بھی ختم کر دیا، کاٹ ڈالا، قتل کر دیا، اس کو بھی مار ڈالنے کے در پہ تھے، لیکن بڑی مشکل سے وہ اپنی جان بچا کر واپس آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا چونکہ ان کا قبیلہ قبیلہ بنو امیہ اس وقت بھی مکہ مکرمہ میں ایک بڑا قبیلہ تھا، اس لیے ان کو بھیجنے میں حکمت یہ تھی کہ کوئی ان کو چھیڑے گا نہیں۔ چنانچہ جب وہاں مکہ مکرمہ میں یہ بات پہنچی کہ حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی بن کر کے، میسنجر بن کر کے آ رہے ہیں، تو یہ قبیلے بنو امیہ کے لوگ خوشی میں، ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کو ایلچی بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے، باقاعدہ پورا ہتھیار سجا کر کے پوری جماعت مکہ مکرمہ سے باہر حضرت عثمان کا استقبال کرنے کے لیے پہنچی اور ان کو کہا، اپنے ساتھ لیا کہ چلو تم ہمارے، ہم تمہارے ساتھ آتے ہیں، کوئی تم کو انگلی بھی نہیں لگا سکتا، جو کام کرنا تمہیں سونپا گیا ہے پیغام پہنچانے کا تم اطمینان سے پہنچاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عثمان کو مکہ کے باہر سے لے کر اپنے ساتھ چلے، راستے میں انہوں نے دیکھا چلتے ہوئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونگی آدھی پنڈلی تک ہے، اور اس زمانے میں مکہ مکرمہ کا فیشن یہ تھا کہ بڑے لوگ جو ہے اپنی لونگی اتنی نیچی رکھتے تھے کہ گھسٹے نیچے زمین کے ساتھ، کوئی ذرا اونچی رکھے تو اس کو ہلکا اور معمولی سمجھا جاتا تھا، اور اس کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس کے ساتھ اچھی طرح بات کی جائے۔ تو بنو حضرت عثمان کے قبیلے والوں نے دیکھا کہ ان کی لونگی آدھی پنڈلی تک ہے، تو کہا عثمان یہ تمہاری لونگی آدھی پنڈلی تک ہے اور تم مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس پیغام لے کر کے جا رہے ہو، ایسی حالت میں وہ تم کو بہت ہلکا سمجھیں گے اور اس قابل نہیں سمجھیں گے کہ تمہارے ساتھ بات چیت کریں، اس لیے ذرا تم اپنی لونگی کو نیچا کر لو۔ اب دیکھو یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ان کی تائید کے لیے، ان کی حمایت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہمارا جیسا کوئی آدمی ہوتا تو یوں سوچتا کہ بھائی ہمارے لیے اتنی ساری انہوں نے جو ہے قربانی دی ہے تو ان کی ایک بات کو ذرا مان لیں، لیکن وہاں تو حضرات صحابہ کا معاملہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کیا فرماتے ہیں، ہاکذا عزرت و حبیبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لنگی باندھنے کا اسٹائل یہی ہے، آدھی پنڈلی تک، میں اس سے نیچے نہیں کر سکتا۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابن ماجہ میں یہ واقعہ موجود ہے، وہ عراق کے علاقے میں ایک شہر کے حاکم تھے، گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ ایک مرتبہ وہ کھانا کھا رہے تھے اور وہاں اس علاقے کے بڑے بڑے سردار غیر مسلم دہاقین جن کو کہا جاتا تھا وہ بھی وہاں موجود تھے، کھانا کھا رہے تھے، کھانے کے دوران لقمہ ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لقمہ اٹھا کر اس کے اوپر جو دھول وغیرہ لگی تھی صاف کر کے اس کو کھا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ جو عجمی سردار وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کو آنکھ مار رہے ہیں، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت معقل ابن یسار کا جو خادم تھا وہ بھی غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ امیر، آپ یہ لوگ جو ہیں نا آپس میں آپ کی اس حرکت کے اوپر ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اتنا سارا کھانا پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ ایک لقمے کو جو نیچے گر گیا تھا لے کر صاف کر کے کھا رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کھانے کے دوران اگر لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو، شیطان کے لیے مت چھوڑو، میں ان لوگوں کے خاطر حضور کے اس حکم کو چھوڑ نہیں سکتا۔ سنت کی پیروی اگر آدمی کرے گا تو کیا انعام ملے گا؟ بہت سارے انعامات ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت اہمیت کے ساتھ جس چیز کو بیان کیا ہے وہ ایک آیت بیان کر کے بات ختم کروں گا، وقت ہو رہا ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ یحببکم اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ کی محبت اتباع سنت کے نتیجے میں حاصل ہوگی. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے جب محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل سے فرماتے ہیں، جبریل میں اپنے فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ حضرت جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے بعد وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلانے بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ محبت کرو. چنانچہ آسمان والے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. آگے حضور فرماتے ہیں، ثم یوزع له القبول فی الارض، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے زمین کے اندر قبولیت ڈال دی جاتی ہے، یعنی اللہ کی ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے. کتنا بڑا انعام ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وهربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونوادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم آتنا افضل ما توتی عبادک الصالحین، اللہم لا تنزی منا صالح ما اتیتنا، اللہم انا نسلک من خیر ما سالک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.